الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على طيب المرسلين وإدرة الطيبين الطاهرين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستحق كل الحال مسائل الفقه کا عنوان ہے، اور جیسا کہ گزشتہ جمعے کو یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ فقہاء اسلام نے مستحب غسل کی تین قسمیں کی ہیں. فی الحال مستحب غسل کی تین قسمیں اول ہمارے مسائل کا عنوان بنی ہے، یعنی غسل زمانی، وہ مستحب غسل جن کا تعلق کسی تاریخ یا دن سے ہوتا ہے، وہ غسل جو اسلام نے کسی خاص دن یا تاریخ کی اہمیت کی بنا پر مستحب قرار دیے ہیں. ان میں سب سے اہم اور سب سے پہلا غسل غسل جمعہ ہے، جو مستحب بھی ہے اور غسل زمانی بھی ہے، یعنی جمعے کے دن کی وجہ سے، جمعے کے دن کی بزرگی اور شرافت کی وجہ سے یہ غسل مستحب ہوا. اس کے مسائل بیان ہو رہے تھے، دو یا تین مسئلے گزشتہ تقریر میں بیان ہو گئے، لیکن آج ان کا اعادہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج محسوس نہیں ہو رہا. پہلا مسئلہ جو بیان ہو گیا لیکن پھر بھی تکرار، کہ غسل جمعہ اتنا زیادہ تاکیدی غسل ہے اسلام میں کہ بعض علماء تو اس کے واجب کا فتویٰ دیتے ہیں، یہاں تک کہ معصوم نے بھی کچھ حدیثوں میں غسل جمعہ کو واجب قرار دیا ہے. لیکن اس واجب کا وہ مطلب نہیں ہے جو عام معاشرہ سمجھتا ہے. بہرحال اتنی اہمیت کے امام بھی اس کے لیے لفظ واجب استعمال کر رہے ہیں، اور پھر اس کے فوائد جو بتائے گئے کہ غسل جمعہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کفارۃ الذنوب، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ان اللہ اتم الفریضۃ بالنافلہ، اللہ اس طرح سے واجب نماز کی کمی کو سنت نمازوں کے ذریعے پورا کرتا ہے. اسی طرح جو وضو میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر انسان ہفتے ہفتے غسل جمعہ کر لے تو یہ غسل جمعہ وضو کی ان غلطیوں کو معاف کروا دیتا ہے کہ جو ہمیں مرتے دم تک پتہ ہی نہ چلی لیکن ہو گئی تھی. اور اس کے علاوہ دوسری بہت ساری حدیثیں، اور اسی طرح سے غسل جمعہ نہ کرنے والے کو روایتوں میں مختلف انداز سے ڈانٹا گیا ہے. کبھی یہ کہا کہ لا یترکہ الا الفاسق، فاسق آدمی کے علاوہ کوئی غسل جمعہ کو ترک نہیں کرے گا. کبھی معصوم نے یہ کہا کہ جو آدمی غسل جمعہ چھوڑ دے اس پر استغفار لازم ہے، یعنی وہ توبہ کرے کہ میں نے اتنی فضیلت والی عبادت کیوں چھوڑی. کبھی امام نے یہ کہا کہ اگر غسل جمعہ کیے بغیر جمعے کے دن نماز پڑھ لی اور وقت باقی ہے تو اس نماز کو دوبارہ انجام دو غسل کر کے. اب یہ ساری حدیثیں ان معنوں میں نہیں ہے کہ آپ اس کو فقہی مسئلہ سمجھیں، وہ تفصیل تو آ رہی ہے. اس کا مطلب صرف اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کے چھوڑنے کی مذمت. یہاں تک کہ ایک حدیث میں تو امام غسل جمعہ نہ کرنے والے کو بطور مثال لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ امام کسی سے ارشاد فرما رہے ہیں، واللہ لانت اعجب من تارک غسل الجمعہ، کہ ارے تم تو غسل جمعہ چھوڑنے والے سے بھی زیادہ بیکار اور عاجز انسان محسوس ہو رہے ہو کہ غسل جمعہ چھوڑنے والا اگلے ہفتے تک اپنے آپ کو اب پاک کر ہی نہیں سکتا، اس کے لیے ناممکن ہو گیا، اسی طرح سے تم بھی مجھے مجبور نظر آ رہے. تو خیر یہ ساری حدیثیں ان کے الفاظ سے نہ جائیے، ان کا مفہوم یہ نکلا کہ غسل جمعہ اسلام میں انتہا سے زیادہ تاکید غسل ہے، اور جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ وہ عبادت اور ثواب ہے کہ انسان اگر اسے بغیر کسی وجہ کے چھوڑ تو یقیناً اسے احمق کہا جا سکتا ہے، بے وقوف کہا جا سکتا ہے، کہ اتنا ثواب، اتنی فضیلت، اتنی تاکید صرف 5 یا 10 یا 12 منٹ میں انسان کو مل سکتا ہے، اور انسان پھر بھی اسے ترک کر دے. لیکن اس تمام فضیلت و عظمت و اہمیت کے باوجود اس میں جمع واجب نہیں. انسان اگر اسے انجام نہ دے، جان بوجھ کے بھی اس کو ترک کر دے، تو گناہ نہیں ملے گا، صرف فضیلت اور ثواب اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. خیر، بہرحال پہلا مسئلہ کہ غسل جمعہ اسلام میں انتہائی مستحب، تاکید والا مستحب غسل ہے، لیکن پھر بھی واجب نہیں. اور دوسرا مسئلہ اس ضمن میں یہ کہ غسل جمعہ ترک کرنا یا نہ کرنا اسلام میں مکروہ. یہ مسئلہ تو فقط ان لوگوں کے لیے کہ جو عملی زندگی سے ہٹ کر فقط اپنی معلومات پڑھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے کہ اسلام میں مستحب کا ترک کرنا مکروہ نہیں، لیکن غسل جمعہ وہ مستحب ہے، اس کو انجام دینا ثواب ہے، اور اس کو انجام نہ دینا کراہیت رکھتا ہے، مکروہ. بہرحال یہ تو مسئلہ چھوڑ دیجیے، خلاصہ یہ ہے کہ غسل جمعہ انتہائی فضیلت والا، واجب نہ صحیح لیکن واجب کے بعد تاکیدی سنت موقعہ میں شامل ہو سکتا. اب اسی سلسلے کا تیسرا مسئلہ کہ غسل جمعہ کا استحباب، یعنی غسل جمعہ کی فضیلت، اس کا ثواب، اس کا مستحب ہونا تمام مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی مرد بھی ہے تو اس کے لیے بھی غسل جمعہ مستحب، عورت کے لیے بھی مستحب، مسافر آدمی کے لیے بھی مستحب، اپنے شہر میں موجود آدمی کے لیے بھی مستحب، نماز جمعہ جو پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی مستحب، جو نماز جمعہ نہیں پڑھنا چاہتا اس کے لیے بھی مستحب. یہ سارے جملے اس لیے آئے ہیں کہ پرانے مراجع نے ان میں سے ایک ایک شخص نے اختلاف کیا. مثلا بہت پرانے علماء جو غسل جمعہ کو واجب سمجھتے تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ مردوں کے لیے واجب ہے، عورت کے لیے واجب نہیں. جو بہت زیادہ مستحب سمجھتے تھے ان میں سے بھی ایک گروہ، اس کا کہنا ہے کہ مردوں کے لیے اس کا استحباب ہے، عورت کے لیے بھی اتنا مستحب نہیں. بعض علماء اس نظریے کے گزرے کہ جس طرح نماز جمعہ مسافر کے ثابت ہے تو مسافر کے غسل جمعہ بھی ثابت ہے. غسل جمعہ اس لیے جو فضیلت ہے یہ حاضر آدمی کے لیے جو اپنے شہر میں. اسی طرح بعض علماء کہتے تھے کہ غسل جمعہ کے ثواب کا تعلق نماز جمعہ سے ہے. اب اگر ایک آدمی نماز جمعہ نہیں پڑھنا چاہتا یا اس پر واجب نہیں ہے تو اس کے لیے غسل جمعہ کی بھی اہمیت ختم ہو گئی. تو ہمارے موجودہ مراجع آیت اللہ ہے کوئی اور امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سارے نظریات علماء کے ان کے مقلدوں کے لیے صحیح ہوں گے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ مرد کے لیے بھی مستحب، عورت کے لیے بھی مستحب، حاضر یعنی شہر میں رہنے والے کے لیے بھی مستحب، مسافر کے لیے بھی مستحب، نماز جمعہ پڑھنا ہے تب بھی مستحب، نماز ظہر پڑھنا ہے آج کے دن تب بھی مستحب. حتیٰ یہ وہ بچہ کے جو بالغ نہیں ہوا، جو بالغ نہ ہو اس پر ابھی احکامات اسلامی نہیں آتے، لیکن پھر بھی نابالغ بچہ اگر ممیز سمجھدار خود سمجھ رکھتا اس کے لیے بھی مستحب کہ تم اگر ثواب لینا چاہو تو غسل جمعہ تمہارے لیے بھی مستحب. تو خلاصہ یہ ہوا کہ غسل جمعہ کی فضیلت و ثواب مرد، عورت، حاضر، مسافر، ظہر اور جمعہ نماز پڑھنے والوں میں سے ہر ایک کے لیے ثابت، یہاں تک کہ سمجھدار نابالغ بچے کے لیے بھی غسل جمعہ کا ثواب ثابت. چوتھا مسئلہ اس سلسلے میں یہ آیا کہ غسل جمعہ کا طریقہ، طریقہ تو کوئی طریقہ نہیں، وہی جو ہر غسل کا طریقہ وہی غسل جمعہ کا طریقہ ہے، صرف نیت مختلف ہو جائے گی. کہ نیت کریں کہ غسل جمعہ کرتا یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ، سر و گردن کو دھوئیں، اس کے بعد اگر آغا خوئی کی تکلیف میں ہے تو نکلا پورا جسم، آغا خمینی کی تکلیف میں ہے تو سر و گردن کے بعد پہلے دایاں جسم پھر بایاں جسم. تو طریقہ کار تو اس کا وہی ہے کہ جو ہر غسل کا ہے. ہاں اس کا وقت، ٹائمنگ کیا ہے، وقت کیا ہے جس میں یہ غسل انجام دیا جائے، تو اس غسل کے تین اوقات ہیں، ایک اس کے ادا کا، ایک قضا کا، اور ایک ادا اور قضا سے ہٹ کر. وہ تفصیل بعد میں آئے گی، ابھی عام مسئلہ کہ غسل جمعہ کا وقت جو گزشتہ تقریر میں یہ مسئلہ آ گیا، نماز صبح کا وقت آتے ہی شروع ہو جاتا، یعنی نماز صبح یا صبح صادق کے وقت سے لے کے زوال تک، ادھر وقت زوال آیا غسل جمعہ کا ٹائم ختم ہو گیا. تو غسل جمعہ کا وقت نماز صبح سے لے کے زوال آفتاب تک، البتہ زوال کے جتنا قریب اس کو انجام دے اس کا ثواب پکا چلا جاتا ہے. یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے، صرف ایک سارے مسائل ایک مقام پر آ جائے اس لیے اس کی تکرار ہو. غسل جمعہ طریقہ کار تو آپ نے سن لیا کہ عام غسل کی طرح ہے، سر و گردن کو دھونا ہے، اس کے بعد نکلا جسم، لیکن انتہائی تاکید ہے کہ غسل جمعہ کے ساتھ اس کی دعا بھی پڑھی جائے، اس کی ایک مخصوص دعا بتائی گئی وہ بھی پڑھی جائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد و آل محمد، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ تو وہی نماز کا تشہد، مجھے نماز میں آپ تشہد پڑھتے ہیں، وہ اس کے بعد فقط ایک جملہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، پروردگارہ مجھے توبہ کرنے والوں میں قرار دے اور پروردگارہ مجھے پاک اور پاکیزہ لوگوں میں قرار دے. تو پانچ جملے ہیں، جن میں سے پہلے تین جملے تو وہی کہ جو نماز کا تشہد ہے وہی آپ دہرا لیجیے درود پر، اور اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین، اور آخری جملہ واجعلنی من المتطہرین. یہ پانچ جملے دعائے غسل جمعہ کہلاتے ہیں، ان کا انتہائی ثواب ہے، انتہائی فضیلت ہے، یہاں تک کہ آغا خوینی فوجی نے اس کو نقل کیا، یعنی وہ دعائیں کہ جو توضیع میں آ جائیں وہ عام دعاؤں کے مقابلے میں ذرا زیادہ معتبر اور زیادہ فضیلت والی ہو جاتی ہے. تو غسل جمعہ کا وقت، اس کا طریقہ کار، اور اس طریقہ کار کے ساتھ اس کی ایک انتہائی خاص اور مستحب دعا، یہ آپ نے سماج پر بنا. اب اس کے بعد پھر دو یا تین مسئلے وہ جو گزشتہ جمعہ کو بیان ہو گئے مگر موضوع مکمل ہو اس لیے جلدی جلدی ان کی تکرار. ساتواں مسئلہ غسل جمعہ کے سلسلے میں یہ آتا کہ غسل جمعہ کے لیے انسان کا پہلے سے پاک ہونا ضروری نہیں. جمعہ کے دن ایک انسان اس حالت میں اٹھا کہ جنوب تھا، اسی حالت میں غسل جمعہ بھی کر سکتا، اور جمعہ کے دن ایک عورت نجاست کی عالم میں تھی، چاہے وہ حیض کی نجاست ہو یا نفاس کی یا استحاضہ کی، کسی حالت میں وہ غسل جمعہ بھی کر سکتی ہے اور غسل جمعہ کا ثواب اس کو مل جائے گا. اسی طرح اگر کسی پہ مس میت کا غسل واجب ہے، وہ اسی کے ساتھ غسل جمعہ بھی انجام دے سکتا ہے. تفصیلات گزشتہ جمعے تو آ گئی ہیں، لیکن بس اتنا مسئلہ کہ غسل جمعہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان پہلے سے پاک ہو، بلکہ جنابت والا انسان بھی اسی جنابت کے عالم میں غسل جمعہ کر سکتا ہے، حیض والی عورت حیض کے عالم میں غسل جمعہ کر سکتی. حتیٰ یہ کہ اگر ایک انسان جنوب ہے اور وہ ابھی غسل جنابت نہیں اتارنا چاہتا، تو اگر وہ غسل جمعہ کرے اور اس کے بعد پھر وہ عمل انجام دے جس سے اس پہ جنابت واجب ہو جاتی، پھر بھی اس کا غسل جمعہ صحیح رہے گا اور اسے غسل جمعہ دوبارہ نہیں دہرانا. نہیں، اس مسئلے کو میں مزید واضح کر دوں کہ مسئلہ یہ بنا کہ جنابت اور حیض اور نفاذ اور استحاضہ اور مس میت کے عالم میں بھی اگر کوئی انسان چاہے تو غسل جمعہ کر سکتا ہے، اسے غسل جمعہ کا پورا ثواب مل جائے. اور اگر ایک دفعہ انسان غسل جمعہ کر لے اور اس کے بعد ٹائم کے اندر اندر، وقت کے اندر اندر، یعنی غسل جمعہ کا وقت ہے جمعے کے دن ظہر کا وقت، ظہر شروع ہونے کا وقت، زوال کا وقت، اس دوران اگر اس انسان پہ کوئی حدث اکبر تاریخ ہو جائے یا کوئی حدث اکبر تاریخ ہو جائے، اس کا غسل جمعہ ٹوٹے گا نہیں، اسے دوبارہ غسل جمعہ نہیں کرنا. جمعن ایک آدمی نے صبح سویرے غسل جمعہ کی اور اس کے بعد اس کے اوپر جنابت تاریخ ہو گئی، تو غسل جمعہ اسے ریپیٹ نہیں کرنا ہے، چاہے غسل جمعہ کا ٹائم بھی باقی، وہ غسل جمعہ اس کا بالکل صحیح. ایک عورت نے غسل جمعہ کیا اس کے بعد اس پر حیض کی حالت تاریخ ہو گئی، غسل جمعہ اس کا بالکل صحیح ہے، خیر اس میں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں. غسل جمعہ کرنے کے بعد انسان پیشاب وغیرہ کی ضروریات سے فارغ ہوا اس کا غسل جمعہ نہیں ٹوٹے گا, غسل جمعہ بالکل صحیح رہے گا. تو بالفاظ دیگر غسل جمعہ ایک دفعہ انجام دے دیں بس حجیہ غسل جمعہ ہو گیا, اب یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا, چاہے اس کے بعد حضرت اکبر ہو یا حضرت اکبر. یعنی دوسرے الفاظ میں غسل جمعہ کر لینے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ ظہر کے وقت تک اپنے غسل کو بچایا جائے, کہ نہ انسان مثلاً پیشاب کرے نہ انسان کوئی اور ایسا کام کرے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. نہیں, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ غسل جمعہ ہو گیا, اب یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا, چاہے اس کے بعد انسان کسی میت کو چھوڑے, پیشاب کر لے, سو جائے, نیند کے عالم میں چلے جائے, صبح سویرے غسل کر کے, کوئی بات نہیں ہے, اس کا غسل بالکل صحیح. اچھا, یہ مسئلہ جو ہے ابھی جو آپ نے سنا, آپ آگے چل کر اسی بحث میں سنیں گے کہ بعض سنت غسل ایسے ہوتے کہ اگر آپ کو غسل کرنے کے بعد سو گئے یا مثلاً پیشاب کی ضرورت پیش آ گئے تو وہ غسل دوبارہ کرنا پڑتا. مثلاً ہمیں جانا ہے حرم امام نے یا امام حسین کی زیارت کے لیے ہم نے غسل کیا, اور زیارت غسل کرنے کے بعد, زیارت سے پہلے نیند آ گئی, غسل کر لینے کے بعد جس مقصد کے لیے غسل کیا اس سے پہلے پیشاب کر لینا پڑا, تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ غسل ٹوٹ گیا, دوبارہ وہ غسل انجام دو. تو کسی بھی غسل جمعہ میں یہ مسئلہ آ گیا, کیونکہ غسل جمعہ میں آپ کے ذہنوں میں یہ بات نہیں تھی, اس لیے مسئلہ سمجھنا مشکل ہو رہا. اس کی زیادہ اہمیت معلوم ہوگی جب ان غسلوں کا نام آئے گا جو پیشاب سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں, یعنی دوبارہ کرنا پڑتے ہیں, نیند سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں دوبارہ کرنا ہوتے ہیں, اختلاف سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. تو غسل جمعہ ایسا غسل نہیں, جمعے کے دن نماز کے وقت, نماز صبح کے بعد آپ نے یہ غسل کر لیا, اب یہ نہیں ہے کہ ظہر کے وقت تک اپنے غسل کو بچاؤ. نہیں, پھر کوئی بھی آپ ایسا عمل انجام دے جس سے دوبارہ نجس ہو جائے, آپ کا غسل بالکل صحیح ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. غسل جمعہ اسلام میں اتنا اہم غسل ہے کہ اگر غسل کا پانی نہ ملے تو اس کی بھی اجازت ہے کہ انسان تیمم کرے اس نیت کے ساتھ کہ تیمم کرتا ہوں غسل جمعہ کے بدلے میں قربت اللہ, اور یہ تیمم اسے غسل جمعہ کا ثواب دلوا دے. البتہ اگر ٹائم کے اندر اندر پانی مل گئے تو پھر یہ تیمم بیکار ہو جائے گا, اور اگر آپ غسل جمعہ کا ثواب لینا چاہیں تو پانی ملنے کے بعد دوبارہ غسل جمعہ کرنا. ہاں, اگر زوال یعنی ظہر کا وقت آ جانے کے بعد پانی ملا تو وہی تیمم آپ کے لیے کافی ہے. البتہ امام خمینی کی نگاہ احتیاط واجب یہ کہ اگر غسل کا پانی نہ ملے تو تیمم سے کام نہیں چلے گا, اور تیمم سے آپ کو غسل کا ثواب نہیں ملے گا. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر رہا تو رجا کی نیت سے تیمم کرے, قربت کی نیت سے نہ کرے. بس کسی پر یہ مسئلہ ختم, رجا اور قربت کو پھر سمجھانے جاؤں گا, آدھا گھنٹہ نکل جائے گا, اور ہر آدمی کے فائدے کا مسئلہ ہے بھی نہیں. جو امام خمینی کا ایک نظریہ تھا کہ پانی نہ ملے تو غسل جمعہ میں تیمم کام نہیں آتا, لیکن آوائے کوئی جن کی تقلید میں اس وقت بڑی تعداد ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ اگر پانی نہ ملے تو اس کا ثواب آپ تیمم کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں, لیکن شرط یہی کہ اگر غسل کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے پانی مل گیا تو اب تیمم کا جو ثواب تھا وہ ختم ہو جائے گا, دوبارہ غسل کرنا, اور غسل کا ٹائم ختم ہونے کے بعد پانی ملا تو وہی مسئلہ کہ تیمم کافی. پھر اس کے بعد کا مسئلہ بھی گزشتہ تقریر میں آ گیا تھا, لیکن آج کیونکہ ایک نئی بات آئی اس لیے اس کو دہرانا ضروری ہے. آغا خمینی اور آغا گلپائیدانی اور دیگر مراجع یہ فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ اگر آپ کر لیں تو آپ کو غسل کا ثواب ملے گا, لیکن وضو کا کوئی فائدہ نہیں, یعنی نماز وغیرہ پڑھنا ہے تو آپ کو وضو الگ سے کرنا. آغا خوئی کا مسئلہ کتنی دفعہ آ گیا کہ کیونکہ آغا خوئی غسل جمعہ کو معتبر غسل مانتے ہیں, اس لیے اس کے بعد یہ سمجھیں کہ گویا وضو بھی آٹومیٹک ہو گیا, خود بخود ہو گیا, اور مزید عبادتوں کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن بہتر بہتر. پھر یہ سہولت جو ہے صرف غسل جمعہ کے لیے, اگر آپ غسل جمعہ نہ کریں اس کا تیمم کریں تو تیمم کے بعد تو بہرحال نمازوں کے لیے وضو کرنا. اور آج جو دوسرا مسئلہ آیا کہ غسل جمعہ کر لینے کے بعد آپ سو گئے, اس صورت میں اگر آپ کو بعد میں نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنا ہو، یعنی غسل جمعہ کر لینے کے بعد اگر وضو توڑنے والی کوئی چیز پیش آ گئی تو غسل تو نہیں ٹوٹے، غسل کے اندر جو وضو چھپا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ غسل جمعہ کے بعد پیشاب کر دیا، نیند آ گئی، ریا خارج ہو گئی اور اب نماز پڑھنے جانا ہے مسجد، تو غسل تو نہیں ٹوٹا، غسل تو دوبارہ نہیں کرنا، لیکن اب وضو آپ کو ضرور کرنا پڑے گا۔ جو مسائل کو زیادہ جانتے ہیں یہ مسئلہ تو ان کو بیان کرنے سے پہلے ہی معلوم تھا، لیکن عام آدمیوں کے لیے مسئلہ دوہرا دیا گیا کہ غسل جمعہ کر لینے کے بعد کوئی بھی نجاست آ جائے غسل نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وضو توڑنے والی کوئی چیز سے اٹھا دے تو وضو بہرحال ٹوٹ جائے گا، اسے دوبارہ انجام دینا، لیکن غسل کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس کے بعد غسل جمعہ سے متعلقہ ایک آخری مسئلہ، اور پھر ایک ایسا مسئلہ کہ جس پر علماء نے بحث تو بہت کی ہے لیکن عام حالات میں اس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، تو میں جلدی جلدی مکمل کروں۔ پہلے سے ایک آخری مسئلہ کہ غسل جمعہ بہرحال اپنی تمام تر فضیلت و اہمیت کے باوجود مستحب ہے، اگر آپ جان بوجھ کے بھی اس کو چھوڑ دیں تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر کوئی آدمی منت مان لے، اور غسل جمعہ کی منت ماننا اسلام میں جائز، کیونکہ منت کا اصول یہ کہ ہر اچھے کام کی منت مانی جا سکتی ہے، غسل جمعہ بہرحال اس کے اچھے ہونے میں کیا شک ہے، بلا شک و شبہ ایک ایسا کام ہے جو خدا کے نزدیک پسندیدہ۔ اس لیے اگر آپ کبھی منت مانیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا، فلاں بیماری سے نجات ملی، فلاں مصیبت چھوٹ گئی، فلاں نعمت مجھے ملی، یا ویسے ہی اللہ کی خوشی کے لیے میں اس جمعے کو غسل کروں گا، غسل جمعہ کی منت مانی جائے تو وہ منت بالکل صحیح، کیونکہ ہمارے یہاں منت کا دائرہ بڑا محدود سمجھ لیا گیا، اس اعتبار سے وقتاً فوقتاً یہ مسئلے بھی بیان ہوتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو منت کو صرف کسی کھانے پینے یا شیرینی تک محدود سمجھتے ہیں، یا اگر کچھ لوگ منت کو نماز اور روزے تک لے جاتے ہیں تو ان کی بھی غلط فہمی دور کہ نماز اور روزے کے علاوہ منت کا دائرہ بڑا وسیع۔ غسل جمعہ کی منت بھی اسلام میں صحیح منت ہے، اور اگر کسی نے منت مان لی تو اب اس کے بعد غسل جمعہ واجب ہو جائے گا، اب یہ سنت غسل نہیں ہے، اب یہ واجب غسل میں تبدیل ہو گئے، کیونکہ واجب غسل کی آخری قسم کی ہر وہ غسل جس کی آپ منت مانیں، پسند کریں یا عہد کریں، تو غسل جمعہ کی بھی اگر آپ نے منت مانی یا پسند کھائی تو یہ غسل واجب ہو گئے، اگر یہ غسل تو واجب ہو گئے، اسے انجام دینا ہی دینا۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ منت ماننے کے باوجود اس منت کے خلاف ورزی کرے، یعنی غسل جمعہ نہ کرے، منت مانی تھی کہ آج کے دن، آج بھی جمعہ ہے، جمعے کے دن اس جمعے کو غسل کرنا، یہ 9 نومبر کا جمعہ مسئلہ، اور پھر آج غسل نہیں کیا تو اب اس کا کیا مسئلہ ہو، گناہ ہے، کفارہ ہے، قضا ہے، غسل بعد میں کرنا ہے، کیا اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں مراجع میں اختلاف بھی ہے، اس لیے اس مسئلے کو میں نے اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہمت کی۔ تو یہ دیکھیے کہ اگر کسی نے غسل جمعہ کی منت مانی اور جس دن کی منت مانی وہ جمعہ آ کے چلا گیا اور اس نے غسل نہیں کیا، تو اب تین حالتیں، کیوں اس نے منت کیوں پوری نہیں کی، اس کی تین صورتیں، یا تو یہ آدمی بھول گیا تھا کہ میں نے منت مانی، یا یہ بھول گیا تھا کہ آج جمعے کا دن ہے، تو یہ سمجھ رہا تھا کہ مثلاً آج تو ابھی جمعرات ہے، بہرحال چاہے منت بھول گیا چاہے دن بھول گیا، دنیا کے بہت سے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں انسان پتہ ہی نہیں چلتا کہ آج کون سا دن، عمرے اور حج اور زیارت پہ جانے والے پورا ہفتہ معلوم نہیں ہوتا کہ آج کون سا دن ہے سوائے جمعے کے، کیونکہ جمعہ تعطیل ہوتی ہے، مغربی دنیا میں اکثر جمعے کا اندازہ نہیں ہوتا، ہفتہ اور اتوار معلوم ہوتا ہے۔ خیر اس کی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ منت پوری نہیں کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ بیچارہ بھول گئے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اسے پانی نہیں مل سکتا، کہ وہ بیمار پڑ گیا اس دن، ڈاکٹر نے منع کر دیا پانی کے استعمال سے، دو اور تیسرا یہ کہ بس جان بوجھ کے جس طرح اور بہت سے گناہ انسان کرتا ہے یہ گناہ بھی انجام دیے. کہ منت یہ خدا سے, خدا نے تو اس کو عطا کر دی وہ نعمت, اس کے بعد اس نے جان بوجھ کے کام کرے غسل چھوڑو میرا کام تو ہو گیا, یہ تو اس کی چھوڑ دیا. تین صورتیں, یا بھول گیا, یا مجبور ہو گیا, یا جان بوجھ کر. اچھا اب اگر یہ آدمی بھول گیا تھا یا مجبور ہو گیا تھا, مجبور یعنی یا بیمار تھا یا پانی نہیں تھا, دونوں صورتوں اس پر کوئی گناہ نہیں, کیونکہ غسل جمعہ ہی نہیں ہر منت کے لیے اصول. کہ آپ نے اگر منت مانی اور جو منت پوری کرنے کا وقت آیا, اگر آپ بھول گئے یا آپ مجبور ہو گئے, وہ منت ختم ہو گئی. آپ نے کوئی گناہ نہیں, کوئی کفارہ بھی نہیں. کفارہ منت توڑنے کا کفارہ مجبور آدمی سے تو نہیں ہے جس کا اپنا کوئی قصور نہیں, تو گناہ بھی نہیں ہے, کفارہ بھی نہیں. یہ دو چیزیں تو ثابت سارے مہاراجے مانتے ہیں. لیکن جو غسل ہم نے نہیں کیا, یہ غسل کرنا ہے, یہ بھی معاف ہو گئی. یہ بالکل عام طرح سے ہے کہ اگر آپ منت مانیں کہ میرا کھلا کام ہو گیا تو آج جو رات ہے میں نمازیں جب پڑھوں گا اور یہ رات گزر جائے تو منت کے باقی ہے کام آج چھوڑے, اس نماز کے قضا کرنا ہے یا نہیں کرنا. آپ نے منت مانی کہ میرا کھلا کام ہو گیا تو میں جمعے کے دن روزہ رکھوں گا اور جمعہ نکل گیا اس کے بعد یاد آیا تو روزہ بھی رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. تو اس کا مسئلہ آغا خوئی اور خمینی کا اختلاف ہے. یہ تو آغا خوئی اور خمینی دونوں مانتے ہیں کہ اگر آپ نے منت بھول کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے پوری نہیں کی تو گناہ کوئی نہیں, کفارہ بھی کوئی نہیں. اب آغا خوئی کہتے ہیں گناہ بھی نہیں ہے, کفارہ بھی نہیں ہے, اور بھی کوئی ذمہ داری نہیں. یعنی اگر غسل کی منت تھی یا نماز کی تھی یا روزے کی تھی وہ بھی ختم. لیکن امام خمینی کا نظریہ یہ کہ کفارہ تو نہیں ہے, گناہ تو نہیں ہے, کیونکہ آپ کی مجبوری آپ بھول گئے, آپ مجبور ہو گئے. لیکن جس عبادت کی منت مانی ہے اس کی فضا کرنا پڑے. وہ غسل جو آپ نے جمعہ کا مانا وہ نہیں کر سکے, اس کی فضا کرنا. یہ ہے کہ بھول ہو یا مجبور ہو انسان. لیکن آگاہ خود کے مقلد کیونکہ میرے سامنے زیادہ, ان کا خیاسہ یہ ہے کہ بھول اور مجبوری میں جو منت پوری نہ ہو, نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے نہ اس منت کو پورا کرنا. اب آئیے کہ اگر جان بوجھ کے انسان کوئی منت پوری نہ کرے, اس صورت میں, اس صورت میں گناہ ہے کیوں منت پوری نہیں, اور کفارہ بھی واجب. منت توڑنے کا جو کفارہ اسلام نے بتایا وہ کفارہ کیا ہے اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یعنی کچھ روزے رکھنا ہے یا غریبوں کو کھانا کھلانا ہے یا غریبوں کو کپڑے پہنانا ہے, مراجے میں اس میں بھی اختلاف ہے کہ منت کا کفارہ کیا, اس کی بحث میں جائیں بغیر. جو بھی کفارہ, وہ 7 روزے رکھنا ہے یا 7 غریبوں کو کھانا کھلانا یا 10 غریبوں کو کپڑے پہنانا ہے, اس بحث میں جائیں بغیر. اگر اس نے جمعہ کی منت تھی, ویسے تو یہ اصول ہر منت کا ہے لیکن فوقی اس نے جمعہ تو مثال ہوتی کہ اس نے جمعہ کی منت کی جان بوجھ کے پوری نہیں کی, گناہ ہے. نمبر 2 کفارہ دینا پڑے گا. پھر اس کے بعد اگر کوئی تو وہی نظر ہے کہ کفارہ دے دیجیے, بات پتہ غسل کی قضا نہیں کرنا, اس کے بدلے تو ہم نے کفارہ دے دیا منت پورا نہ کرنے کا, اب ہم غسل کیوں کریں. ہمارے کوئی کا یہ نظریہ, امام خمینی فرماتے ہیں کہ نہیں, کفارہ بھی دینا ہے اور پھر جس کام کا آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ کام بھی آپ کو انجام دینا, یعنی وہ غسل بھی آپ کو کرنا پڑے گا. بس اس سے زیادہ اس مسئلے پہ بحث کی اس لیے ضرورت نہیں کہ آغاز خوئی کے مقلدوں کا مسئلہ تو حل ہو چکا. ہو سکتا ہے کہ آغاز دلخائیداری کے بھی کچھ مقلد ہوں, لیکن جب تک میرے پاس اس کی اطلاع نہیں ملتی میں ان کے فتوے اس لیے نہیں بتاتا ہوں کہ بات اور زیادہ دقیق نہ ہونے پا. بعض لوگوں کو جو مراجی کے فتوے میں بھی یہ اعتراض ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی بعض اوقات کہ ہمارا مستحق کیا کہہ رہا ہے. لیکن اگر اطلاع ملی مجھے بعد میں کہ آغاز دلخائیداری کی تکلیف کرنے والے بھی یہاں آتے ہیں, تو پھر تو بہرحال دوسرے مہاراجے کے مقلد مانے نہ مانے ان لوگوں کے فائدے کے لیے یہ مسائل شروع ہوں. ابھی تو اتنا ہی مسئلہ کافی ہے. خیر یہ بھی میرے خیال میں نے زیادہ بتا دیا. ہمارے یہاں غسل جمعہ کی منت کرنے والے اب تک مجھے تو کوئی مرد مومن نہیں ملا, اس لیے شاید یہ مسئلہ اتنا پیش نہ آتا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ سن کے کسی کو احساس ہو کہ جب اسلام نے غسل کی اتنی اہمیت اور ہمارے لیے یہ منت پوری کرنا آسان بھی ہے, یہ بھی منت مانو ہر وہ کام جو مولا کے نزدیک یا اللہ کے نزدیک پسندیدہ اس کی منت ہو سکتی. اب آئیے غسل جمعہ کے چیپٹر کو کلوز کیا جائے, اس عنوان کو ختم کیا جائے, ایک آخری مسئلہ بتا دوں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ آخری مسئلہ علماء کے درمیان تو اس پر بڑی بحثیں ہوئی اور کتابوں میں اس کی اتنی تفصیل ہے کہ جن کو ذرا شوق ہے مسائل سے وہ تو دلچسپی سے سنیں گے, لیکن عام آدمی کے لیے چیستان بن جائے گا مسئلہ, اس لیے صرف دو یا تین جملوں میں اس کو ختم کیا جائے. غسل جمعہ کی اتنی اہمیت کی وجہ سے یہ مسئلہ آتا کہ اگر کبھی کوئی انسان وقت پہ غسل جمعہ نہ کر سکے تو کیا اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اسلام نے کوئی اور طریقہ رکھا؟ اس طرح نماز شب ہے, اتنا ثواب ہے کہ اللہ یہاں تک سہولت دے دی کہ اگر ٹائم پہ کوئی نماز شب نہ پڑھے تو اس کے قضا کر دیں, جبکہ عام طور پر سنت نمازوں میں قضا کا تصور نہیں, لیکن نماز شب کی اہمیت کی وجہ سے قضا. تو یہی مسئلہ غسل جمعہ کا ہے. ابھی آپ اسی سلسلے میں اور بہت سے سنت غسل سنیں گے کہ مثلاً عید غدیر کے غسل کا ثواب, لیکن اگر ٹائم نکل گیا اس کے دو قضا میں, ثواب نکل گیا تو نکل گیا, لیکن غسل جمعہ اتنا عام غسل کہ اگر کوئی وقت نہ کر سکا یہ غسل تو اسلام نے مزید ایک سہولت دی, اور وہ یہ کہ جمعے کے دن جیسے ہی ظہر کا وقت آیا غسل جمعہ کا ٹائم ختم ہو گیا, لیکن ہفتے کی شام تک غسل جمعہ قضا کی نیت سے انجام دیا جا سکتا. قضا کی نیت کا یہ غسل جمعہ اگر آپ نے وقت پہ نہیں کیا, چاہے جان بوجھ کے بھی نہیں کیا, آج غسل نہیں کیا اس لیے کہ اس کی اہمیت کا احساس نہیں تھا, بعد میں پتا چلا آج ہی کے دن 4 بجے شام کو 5 بجے شام کو غسل کرنا, تو غسل جمعہ قضا ختم ہو جانے کے بعد بھی اس کی قضا پورا جمعہ کا دن, پھر جو رات آتی آپ تو کہیں گے جمعہ کی رات, شریعت کہے گی شب ہفتہ, یہ جو آج رات آئے گی ہفتے کی رات اور پورا ہفتے کا دن. کل شام کو جب 5:47 پہ سورج ڈوبے ہفتے کے, اس وقت غسل جمعہ کا پورا وقت ختم ہو جائے گا, ورنہ آج اگر زوال تک کوئی غسل نہ کر سکے تو 15 دنوں سے ہفتے کی شام کا غسل ہو سکتا. یہ تو ایک عام مسئلہ. اب اس میں آپ کوئی کی طرف سے ذرا کچھ ثواب بڑھانے والے مسئلے ہیں وہ سن لیجیے. آغا خمینی کا تو صرف یہی نظریہ کہ جمعے کے دن ظہر سے لے کے ہفتے کے دن سورج ڈوبنے تک پورا آپ کے پاس وقت موجود ہے قضا کی نیت سے غسل کر سکتے ہیں. اب آغا خود فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ جمعے کے دن زوال سے لے کے آج غروب تک اگر آپ قضا غسل کرنا چاہیں تو غسل تو کر لیں جمعے کا, لیکن نہ قضا کی نیت کرے نہ قضا کرے. ویسے قضا کی نیت کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ ثواب یہ کہ جمعے کے دن ہی اگر آپ غسل کرنا چاہتے ہیں سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے, نہ قضا کی نیت کرے نہ قضا کی, خالی غسل جمعہ کرتا ہوں اور دفن الی اللہ کا. دوسرا مستحب آ گئے پھر فرماتے ہیں کہ آج جو رات آئے گی, آج جو پوری رات آپ اس میں بھی چاہے تو غسل جمعہ کر سکتے ہیں قضا والا, لیکن بہتر یہ ہے کہ رات کو قضا نہ کریں. یعنی یا تو آج آپ زوال سے لے کے سورج ڈوبنے تک غسل جمعہ کر لیں, ٹائم گزر گیا تو بہتر ہے رات کو چھوڑ, صرف کل صبح سے لے کے کل شام تک کسی وقت غسل جمعہ کی قضا کر لیں, لیکن یہ سب بہتر ہے. اصلی مسئلہ یہ کہ آج یعنی جمعے کے دن زوال سے لے کے آج کا پورا دن, آنے والی پوری رات, کل کا پورا دن سورج ڈوبنے تک آپ اس میں جمعہ کا ثواب لے سکتے ہیں. ایک مسئلہ. اب اس میں جو میں نے دو اشارے دیے ہیں, ان دو اشاروں کے پیٹ سے بہت سارے مسئلے چھٹے ہیں, لیکن اتنی تفصیل میں جانے کا نہ وقت ہے نہ ضرورت. اور دوسری سہولت اس میں جمعہ, وہی یہ بالکل نماز شب جیسی سہولتیں نظر آ رہی ہیں. نماز شب کی اہمیت تو آپ کو معلوم, اور یہ بھی بتائے تو اس کی کتنی اللہ نے سہولت دی کہ اگر ٹائم پہ نہ پڑھ سکو تو قضا کرو, اور اگر ٹائم پہ نہ پڑھ سکو تو ایڈوانس میں بھی پڑھ سکتے ہو. یہ غسل جمعہ کا مسئلہ. کہ غسل جمعہ کی اہمیت بھی نماز شب جیسی نظر آ رہی ہے، کہ غسل جمعہ کا وقت ہے، اس میں نہ پڑھ سکے، اس میں نہ کر سکے تو قضا کر لیں. اور اگر آپ کو پہلے سے معلوم، یعنی جمعے کے دن کے آنے سے پہلے معلوم، جن رات کو پتا ہے، بدھ کو معلوم ہے، منگل کو معلوم کہ جمعے کے دن تو میں غسل جمعہ نہیں کر سکوں گا، یا پانی نہیں ہوگا، یا آپریشن کے ٹیبل پر ہوں گا، یا ایسی جگہ پھنسا ہوں گا کہ جہاں پانی نہیں مل سکتا، تو غسل جمعے میں یہ سہولت کہ آپ ایڈوانس میں بھی غسل جمعہ کر سکتے ہیں، یعنی جمعرات کے دن. وہ آدمی جسے پہلے سے پتا کہ جمعے کے دن مجھے غسل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اس کے لیے اتنی سہولت اسلام نے رکھی. اب یہ واویہ والا مسئلہ نہیں کہ جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھا دی گئی، یہ باقاعدہ معتبر روایتوں سے ہم کو اسلام نے سہولت دی. جمعرات کا دن نیت کیا کریں گے؟ جمعرات کے دن غسل جمعہ کے لیے، کہ آج جمعرات کے دن جمعے کا غسل کرتا ہوں اور بدن کے لگا، فقط اس کی اہمیت کی وجہ سے، فقط اس کی فضیلت اور ثواب کی وجہ سے. اب کراچی جیسے شہر میں جہاں پانی کا مسئلہ اپنے اس زمانے میں بھی جب شدید مسئلہ تھا، اتنا نہیں تھا کہ انسان کو بالکل پانی نہ ملے، تو یہاں سے یہ مسئلے پیش نہیں آتے، لیکن صحرائی علاقوں میں، دیہاتوں میں مصیبت زدہ انسان کے لیے ان مسائل کی اہمیت بہت زیادہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی یہ پہلے سے پتا چل گیا کہ جو وقت ہے جمعے کا، غسل جمعے کا وقت، اس میں میں غسل نہیں کر سکتا، وہ ایڈوانس جمعرات کے دن بھی غسل کر سکتا، لیکن صرف جمعرات کے دن، یعنی اگر جمعرات کو بھی غسل ممکن نہیں تو خود کو غسل نہیں ہو سکتا. جمعے کا غسل ایک دن پہلے ہو سکتا جمعرات کے دن، اور جمعرات میں بھی دن کے وقت، یعنی شب جمعہ نے، جمعرات کو صبح سے لے کے سورج ڈوبنے تک کسی بھی وقت آپ ایڈوانس میں غسل کر سکتے ہیں. ہاں پھر یہ الگ مسئلہ کہ اگر آپ نے ایڈوانس میں غسل کر لیا اور بعد میں احتساب سے جمعے کے دن بھی آپ کو غسل کرنے کا موقع مل گئے، ہم سمجھ رہے تھے کہ اس دن آپریشن ہونے والے ہیں، اسپتال میں ہوں گے، پتا چلا کینسل ہو گیا اور جمعے کے دن سہولت مل گئی. اعلان تھا کہ پانی نہیں ہوگا کراچی میں جمعے کے دن، پھر وہ جو بھی کام ہو رہا تھا کھدائی ودائی کا وہ کینسل ہو گیا، جمعے کے دن بھی پانی مل گئے بطور احتساب. تو یہ پھر ایڈوانس والا غسل نہیں چلے. یعنی اگر آپ نے ڈر کی وجہ سے کہ شاید جمعے کو غسل کا موقع نہ ملے، جمعرات کو غسل کر لیا اور جمعے کو بہرحال موقع نہ ملا، وہی جمعرات کو غسل پورا ثواب آپ کو دلوائے. لیکن اگر آپ کا ڈر غلط نکلا اور جمعے کے دن بھی جو غسل کا ٹائم ہے اس میں پانی مل گیا یا آپ کو موقع مل گیا، اس غسل کی تکرار کرنا ہے، اگر آپ نے غسل نہیں کیا تو جمعے کا ثواب آپ کا ہاتھ چلا گیا، جہاں پہ میری حد تک مسائل مکمل ہو گئے. اب بعد میں علماء کرام نے اس میں اور بہت سی شپیں ڈالی کہ بہتر کیا ہے، ایڈوانس میں غسل کرنا یا قضا کر کے غسل کرنا. ہم کو پہلے سے معلوم کہ جمعے کے دن تو ہمیں پانی نہیں ملے گا، ہفتے کو مل جائے گا، ہفتے کو بھی غسل جمعہ قضا ہو سکتا ہے، جمعرات کو غسل جمعہ ایڈوانس ہو سکتا ہے، اس میں کیا بہتر. اب یہ ساری بحثیں تو ہیں لیکن عام آدمی کے لیے اس کا اتنا فائدہ نہیں، اس لیے اس موضوع کو میں مکمل کرتا ہوں. لیکن بہرحال ایک اشارہ کرتے ہوئے کہ آقا کوئی کے نزدیک دونوں برابر ہیں، یعنی کہہ سکتے کہ وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ جمعرات کا ثواب ہفتے سے زیادہ نہیں، لیکن آقا خمینی فرماتے تھے کہ ایڈوانس کا ثواب قضا سے زیادہ. اور یہ مسئلہ نماز شب کا الٹا مسئلہ. لیکن نماز شب میں کیا مسئلہ؟ کہ اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ نماز کا جو ٹائم ہے نماز شب، اس میں تو میری آنکھ نہیں کھلے گی، تو اب کیا بہتر ہے، پہلے سے پڑھ کے سو جائیں یا صبح اٹھ کے قضا کریں؟ نماز شب میں ہمارے مراجع کہتے ہیں کہ قضا کرنے کا ثواب زیادہ، ایڈوانس میں پڑھنے سے بہتر ہے قضا پڑھنا، بعد میں پڑھنا. لیکن غسل کے اندر ابھی آپ نے سنا یہاں یہی مسئلہ ہو کہ جمعے کو جو پانی نہیں ملے گا یہ یقینی بات، ہفتے کو مل جائے گا تو وہ قضا کریں زیادہ بہتر ہے یا ایڈوانس میں جمعے کو غسل کریں؟ اس میں آگا کوئی تو احتیاط واجب لگا کہ مسئلے کو حل نہیں کر رہے. امام خمینی نے اپنا نظریہ پیش کر دیا اور ان کے نظریے کے ساتھ غسل جمعہ مکمل ہوا. اب اس کے بعد سات یا چھ غسل اور بچتے ہیں جن کا تعلق دن یا تاریخ سے، یہ بھی آگاہ کوئی کی نگاہ پانچ یا چھ غسل. باقی مراجع تو تقریباً 15-16 غسلوں کو مانتے ہیں کہ وہ مستحب ہیں، لیکن یہ تفصیل تن اس لیے کہ آج تفریح والے حصے کو مکمل کرنا ہے، مسائل 35-40 منٹ ہوتے رہیں گے،
اس لیے کہ یہ محسوس کیا گیا کہ جب بھی یہ وقفے آ جاتے ہیں درس میں تو مسائل کا حصہ زیادہ متاثر ہوتا. تقریری حصہ تو آپ کو بہرحال رمضان میں ایام اعظم میں ویسے بھی مختلف علماء کے حوالے سے اور ان کی زبانی ملتا رہتا. اور پھر جو ہمارا خاص موضوع تھا گناہ کبیرہ, میرے علم میں یہ آیا کہ تقریباً وہ کتاب کا ترجمہ ہو گیا اور آدھی سے زیادہ کتاب چھپ دی گئی. تو اب اس موضوع میں بھی بہت زیادہ مجھے فائدہ نظر نہیں آ رہا, اس لیے کہ جب کتابی صورت میں آ گیا ہے تو اس کو پڑھنا اور سمجھنا نسبتاً آسان. اس لیے ہم مسائل سے زیادہ توجہ دیں گے. ہاں, جو وقتاً فوقتاً موقع اور محل کی مناسبت کچھ ایسے سوالات لوگوں کے ذہن میں آئیں گے جس کو تقریر ہی کے انداز میں حل کیا جا سکتا ہے, اس کے اعتبار سے 15 منٹ, 20 منٹ, 22 منٹ ہر جمعے کے تقریری سلسلہ بھی رہے گا. لیکن فی الحال 1-2 مہینے تک ہم مسائل کو زیادہ وقت دیں گے. پچھلی دفعہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اسلام انسانی زندگی سے مکمل کنٹرول کرتا اور ایک شخص کو اس طرح سے حکم خدا کا پابند بنانا چاہتا کہ اس کے جذبات اور اس کے فطری احساسات وہ بھی حکم خدا کے مطابق چل جائے. ورنہ انسان کو کسی چیز سے غصہ آتا, انسان کو کسی چیز سے خوشی محسوس ہوتی, انسان کی طبیعت کسی خاص چیز کی جانب رغبت کرتی, انسان کی طبیعت کسی خاص چیز سے کراہیت کرتی, انسان دوسرے انسانوں میں سے کسی سے دوستی کرنا چاہتا, کسی سے دوری اختیار کرنا چاہتا, یہ ہر انسان کے فطری جذبات و احساسات. لیکن ایک کامل مومن وہ جو اپنے ان فطری جذبات اور احساسات کو خدا کی مرضی کے مطابق بھال دے, وہ اسی طرح سے زندگی گزارے جس طرح سے ایک گاڑی اپنے ڈرائیور کی مرضی کے مطابق چلتی, اس کی اپنی کوئی خواہش و مرضی نہیں ہوتی. یعنی بے شک دھوپ کے وقت اسے خاص چیز پسند آ رہی, لیکن اگر پتہ چل گیا کہ انجام سے پسند نہیں کرتا, وہ اپنی خواہش کو چھوڑ کہ نہیں مجھے پسند, اللہ کو پسند ہے. اور اللہ کی پسند ہمیں کیسے پتا چلے؟ یا ڈائریکٹ براہ راست شریعت کے حکم کے ذریعے, یا اللہ کے نمائندوں کی خواہش کے ذریعے پتا چلا کہ امام اس جدا کو پسند نہیں کرتے, رسول اس جدا کو پسند نہیں کرتے, ہمارا دل چاہ رہا اسے ترک کر. اور کوئی ایسی چیز ہے کہ تبن ہمیں وہ پسند نہیں آ رہی, کراہیت محسوس ہو رہی, لیکن پتا چلے کہ اللہ کو یہ پسند. انسان اپنی فطری کراہیت کے اوپر پابندی لگا لے اور اس چیز کو اختیار کر, جس کی مثال میں حرام چیزیں بھی آ جاتی, شراب پسند آ رہی مگر ترک کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کو پسند نہیں, اور بعض نفاست پسند اور صفائی کا خیال کرنے والے مومن ایسے ہوتے کہ وہ کسی کا جھوٹا کھانا یا پانی استعمال نہیں کر سکتے. لیکن یہ معلوم کہ سور المومن شفا, معصوم کہہ رہے کہ مومن کا جھوٹا جو ہے وہ بہتر, ایک عبادت, ایک شفا, ایک مستحب ہے اس کو اختیار کرنا. اپنی طبیعت کراہیت اختیار کر رہی, لیکن امام کو, رسول کو اور ان دونوں کو پسند آنے کا مقصد اللہ کو یہ چیز پسند آ رہی, اپنی کراہیت سے قابو پاتے ہوئے اس چیز کو استعمال کر دیا جائے, بس اس انداز سے زندگی گزارنا. البتہ یہ واجبات کا مسئلہ نہیں, یہ نہیں ہے کہ ایسا مومن بننا واجب ہی نہیں, یہ بہتر مومن وہ, کامل مومن وہ. ورنہ اگر ہم صرف شریعت کے واجبات و حرام کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارے, مستحبات کا خیال نہ کریں, مکروہات کی پابندی نہ کریں, تو ہم گناہگار کو نہیں. لیکن اگر ہم چاہتے کہ ایک مومن ایک کامل بن جائے, ایسا مومن کہ جیسے اللہ دیکھنا چاہتا, تو پھر اپنی تمام خواہشات کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈالے, اور اسی میں دوستی اور دشمنی بھی آ جاتی, کہ دوستی اور دشمنی کا معیار بھی صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جس سے خوش ہے ہم بھی اس کے دوست ہیں, اللہ جس سے ناراض ہے ہم بھی اس کے دشمن. اور اگر آج اللہ کسی سے ناراض, آج ہم اس کے دشمن, اور کل اللہ اسی سے راضی ہو گیا تو کل ہم اس کے دوست بن جائیں گے. ہماری اپنی ذاتی خوشی, ہمارا اپنا ذاتی خیال کوئی نہیں ہونا چاہیے. ہے بڑا مشکل مرحلہ, ہے بہت ہی بڑا جہاد, اتنا آسان نہیں ہے اپنے نفس کو اس طرح سے اللہ کے تابع اور فرما بردار کر دینا. لیکن اصلی مومن کی پہچان یہی ہوگی, اور اسی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان دنیا والوں سے تعلقات رکھتا ہو, اپنی مصلحتیں دیکھتے ہو, اپنے تعلقات دیکھتے ہو, اپنے مفادات کو دیکھتے ہو, اپنے نقصانات کو دیکھتے ہو, لیکن یہی سب سے بڑی قربانی کہ ہم اپنی تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے صرف یہ دیکھیں کہ اللہ کس سے راضی ہے اللہ کس سے ناراض. ہمارے ساتھ دوستی اور دشمنی کا یہ معیار بھی آیا کہ اب اللہ کسی سے راضی کیوں ہوتا اور اللہ کسی سے ناراض کیوں ہوتا. اکثر توبہ کے سلسلے میں جو روایتیں پڑھی گئیں وہ یہ بتاتی کہ یہ یاد ہے کہ یہ ہم اور آپ کہ اگر کوئی ہماری چال میں گستاخی کر دے تو ہم اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ زندگی بھر اس سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اگر کوئی ہمیں مالی نقصان پہنچا دے ہم اس سے اتنے ناراض ہوتے کہ خونی رشتے داریاں جو ہیں وہ کٹ کے رہ جاتی. اگر کوئی بڑی محفل میں ہمیں بے عزت کر دے ہمیں اتنا زیادہ فیل ہوتا کہ مرتے مر جائیں گے اس کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے. وہ ہمارا پروردگار جو بہرحال ہم سے ہر اعتبار سے بڑا طاقتور لیکن اس کی چاندی کچھ اور, بڑے سے بڑا گنہگار, بڑے سے بڑا نافرمان, بڑے سے بڑا گستاخ, بڑے سے بڑا بے ادب, اگر ساری زندگی اس کی مخالفت کرنے کے بعد اور مخالفت بھی کہتی توہین آمیز مخالفت ایک مرتبہ اگر اس کے پاس آ جائے ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لے. آپ کو معلوم توبہ کے عنوان پہ جو مجالس آپ علماء سے سنتے اور جب اپنا مسئلہ آتا یعنی اپنے گناہوں کو ترک کر کے نیکی کے راستے پہ آنا ہوتا تو یہی حدیثیں بہت پسند آتی, یہی اسلام کا حکم بہت پسند آتا. لیکن اب اس سے بڑا ایک معیار آتا, ایک ایسی شخصیت, ایک ایسا انسان کہ جس نے اتنے گناہ کیے کہ ہمارے دل میں اس کی نفرت بیٹھ گئی مگر ایک مرتبہ وہ منزل توبہ پہ آیا. جس طرح اگر ہم نماز قضا کر کے توبہ کریں, جس طرح ہم شرابیں پی کے توبہ کریں, جس طرح ہم گانے سن کے توبہ کریں اور خدا ہمیں معاف کرتا ہمیں خدا کی یہ صفت پسند, اسی طرح اگر ایک بدترین دشمن بھی وہ بھی کبھی توبہ کی منزل پہ آتا خدا کی ایسا نہیں ہے کہ ہم سے تو کوئی خاص رشتے داری اور کسی خاص شخصیت سے خدا کو اختلاف ہے. میں صرف اصول کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ابھی یہ مسئلہ نہیں میں بیان کر رہا کہ صدام نے توبہ کر دی, لیکن بطور مثال فہد کا مسئلہ صدام کا مسئلہ صرف اصول کے طور پہ ان کی توبہ کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ اتنے گناہ کرنے کے بعد اور اس اسلامی اور ایمانی معاشرے کو اتنا نقصان پہنچا چکے ہیں کہ مہاراج جس کے دل میں ذرا بھی خلوص تھا دین کے بارے میں وہ ان سے تبان نفرت کرتا, وہ ان سے تبان کر رہا اختیار کرتا, اس کا دل ہی نہیں مانتا. لیکن اب یہی بہت بڑا مسئلہ, ایسا نہیں کہ خدا کا ہم سے کوئی خاص رشتہ اور خدا کو مثلا صدام ملون سے کوئی خاص دشمنی کہ اس کی توبہ قبول نہ ہو ہماری توبہ قبول ہو جائے. نہیں, جو اصول توبہ اس کے اعتبار سے بڑے سے بڑا گناہگار, بڑے سے بڑا دشمن, بڑے سے بڑا مخالف, وہی کہ جو تمام صاحبان ایمان کو نقصان پہنچا چکا وہ بھی اگر آپ سچے دل سے توبہ کرتا خدا اس کی توبہ قبول بھی کرے گا اور اسلامی اور ایمانی معاشرے کے لیے ذمہ داری بھی عائد ہوگی کہ وہ اپنی ان نفرتوں کو نکال پھینکے دلوں میں, وہ اپنی ان دشمنیوں کو بھول جائے جو کل اس شخصیت کے ساتھ تھے. اور یہ بہت بڑا امتحان, یہ بہت بڑا امتحان, یہ وہ شخص کہ جو کل ہمارے باپ کو قتل کر چکا, جو کل ہمارے بیٹے کو قتل کر چکا, اور مطلب کچھ ایسے ظالم بھی گزرے کہ جنہوں نے صاحبان ایمان کی عزتوں اور آبروؤں کو نقصان پہنچایا, بھائیوں کے سامنے بہنوں کی عزتوں کو لوٹا گیا, باپ کے سامنے بیٹیوں کی عزتوں کو نقصان پہنچایا گیا. لیکن فرض کیجیے, میں صرف بطور مثال کہہ رہا ہوں, فرض کیجیے کہ آج وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا, آج وہ اپنے آپ کو بدل دیتا, اب کتنا مشکل اس بیٹے کے لیے جس کے سامنے اس کے بوڑھے باپ کو مارا گیا, کتنا مشکل اس باپ کے لیے جس کے سامنے اس کے بیٹوں کو آگ میں جلا کے اور باقاعدہ ان کے کتے پہ سر لا کے سچ ملا کے رکھے گئے, کتنا مشکل اس باپ کے لیے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو بے آبرو کیا گیا, کتنا مشکل ہے اس بھائی کے لیے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی سگی بہن کی عزت کو نقصان پہنچایا گیا. یہ کہنا کہ آج ہم اسی کو گلے لگانے کو تیار ہیں, آج ہم اسی کو اپنا بھائی سمجھنے کو تیار ہیں, آج ہم اسی کو اپنے پہلو میں دکھانے کو تیار ہیں, بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نیچے رہ جائیں وہ ہم سے اوپر ہو جائے. کیونکہ بہت مشکل ہے, بیان کر دینا بہت آسان, زبان سے کہہ دینا بہت آسان, لیکن اس کے گھرانے کو یہ گزرا ہوگا, جس کے خاندان کو یہ زحمتیں اٹھانا پڑی ہوں گی, پھر یہیں سے وہ مسئلہ توبہ آ جاتا کہ توبہ کا مفہوم سمجھیے. جب ہمیں توبہ لینا ہوتی, جب ہمیں اپنے کسی گناہ کو معاف کرانا ہوتا تو ہم توبہ کی ہر چیز کو قبول کر لیتے, لیکن مسئلہ یہ کہ جس نے ہمیں نقصان پہنچایا, جس نے ہمارے پورے گھرانے کو تباہ کر دیا, جب وہ توبہ لینے کے لیے خدا کے دروازے پہ جا رہا, ہمارے دل سے یہ آواز کیوں اٹھتی ہے کہ اس کو تو معاف نہیں ہونا چاہیے, ہمارے دل سے یہ آواز کیوں اٹھتی ہے کہ اس کی تو توبہ قبول نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دل سے یہ صدا کیوں بلند ہو رہی کہ خدا یہ کیا غضب کر رہا، چلے خدا تو نہیں ہمارے سامنے، الہی نمائندہ یہ کیا غضب کر رہا، اسے کیوں معاف کیا جا رہا، اتنا صالح، اتنا سمجھ، اتنا سب، اتنا نقصان پہنچانے والا، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے مسئلہ توبہ کو بھی نہیں سمجھا، وہ جو توبہ ہم نے کی وہ صرف یہی سمجھ کے کہ شاید ہماری خدا سے کوئی رشتے داری، شاید خدا ہمیں کوئی سہولت دینے کو تیار، ورنہ یہ دل میں آواز آنا ہی نہیں چاہیے، اور ہمارے سامنے اس کی مثالیں بھی، اور کتنی ہی اس کی مثالیں جو بدترین گناہ گار، کیونکہ مجلسوں میں یہ مثال بہت پڑھی جاتی، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ویسے اگر آپ دیکھیں بعد میں جو کچھ ان کا کردار آیا، اور کیونکہ ایک طرح سے ہمارے اور کے درمیان 1400 سال کا فاصلہ، اس لیے ہماری سمجھ میں بات آسانی سے آ جاتی، ورنہ اگر جو آپ غور کر شروع کا اس کا عمل دیکھیں تو واقعہ کربلا کا ظاہری سب سے بڑا مسبب وہی، اسی کی وجہ سے یہ سارا آغاز ہوا ہے کربلا کا واقعہ، وہی خط لکھتا، وہی رپورٹ دیتا، وہی وہ آدمی کہ جس نے کربلا میں حسین کو پہنچایا، جب دریا کے کنارے خیمے لگانے کی بات ہو رہی، کون سا شمر آیا تھا، کون سا ہمارے ساتھ وہاں پہ تھا، کون سا ایک زیاد وہاں پہ تھا، وہ تو ہو رہی تھا جب وہ پانی بند کرنے کی میٹنگ کی گئی، اس میں آگے آگے پیش پیش اس کا نام نظر آتا، ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ جو واضح طور پہ یہ بتا رہی کہ جو سب سے بڑا مجرم ہوتا وہ بعد میں معاف بھی ہو سکتا، کہ یہ میں سمجھ، کیونکہ میں نے ذہنوں میں خیال دیکھا، یہ بات پائی کہ ایسا کیوں ہو گیا کہ جو سب سے بڑا دشمن تھا، اتنا بڑا دشمن کہ کل ہر واجب نماز کے اختتام پر جو آواز بلند جس پر مرد کی آواز کی جاتی تھی، آج مثلا اس کے ساتھ تعلقات بحال ہو رہے، آج اسے گلے سے لگایا جا رہا، آج اس کے نمائندوں کو خجام دیکھ کہا جا رہا، آج اسے سفارتی تعلقات دوبارہ قائم کیے جا رہے، ذہنوں میں سوال آ رہا، اور آپ سے زیادہ ان لوگوں کے ذہنوں جو اس کے مظالم برداشت کر کے آئے، جو اس کے قید خانوں میں ہو کے آئے، اور پھر یہاں پر میں ایک چیز کو اور واضح کروں کہ وہ جو غور کی میں نے مثال دی، وہ معاذ اللہ یہ مثال وہ مثال دلا نہیں رہا، وہ تو اس سے ہٹ کے ایک مثال کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے، پھر ایک مرحلہ اس کے آگے آتا کہ اگر کسی آدمی کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ فراڈ ہے، کسی آدمی کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ دھوکہ دینے والا ہے، ایسا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ آدمی جو کہے کہ میں اپنے گناہ کو مانتا ہوں تو ہم یہ مان لیں کہ یہ آدمی سچا ہو، جی نہیں، ایسا نہیں، مومن کو احتیاط بھی کرنا، مومن کی ایک ذمہ داری بھی، اگر ایک آدمی کہہ رہا کسی جو کچھ میں نے کیا غلط کیا میں معافی مانگتا ہوں، جو کچھ میں نے کیا اپنے موقف کو واپس لیتا ہوں، جو آپ کی شرائط سے میں قبول کر لیتا ہوں، لیکن ہمیں اندازہ ہے اس کے حالات دیکھ کر کہ یہ آدمی دھوکے باز، یہ آدمی فراڈ کر رہا، یہ آدمی اس وقت کے موقع میں پھنس گیا اس لیے ایسی بات کہہ رہا، لیکن اسلام ان چیزوں کا خیال کرنے کا بھی حکم دیتا، اسی لیے کتاب الرسائل میں شیخ مرتضیٰ انصاری 3 صفوں میں پہلے تو وہ حدیث نقل کی، 3 صفحے ہیں پورے کہ جس میں مومن کے حسن ظن رکھنے کا حکم دیا گیا کہ مومن کے ہر عمل کو اچھا سمجھو، اس کی ہر بات کو قبول کرو، اس کی ہر بات سے آنکھیں بند کر کے یقین کرو، اور اس کے بعد 3 صفحوں میں وہ حدیثیں لکھی جن میں امام نے یہ کہا کہ مومن بے وقوف نہیں ہوتا، مومن احمق نہیں ہوتا، مومن کسی مسائل پہ دھوکا نہیں کھاتا، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈھسا نہیں جاتا، اور کہا کہ یہ بھی بہت ساری حدیثیں، تو مومن کی برابر کی ذمہ داری، اسے ایسا نہیں کہ جو آدمی بھی آج نیک بن کے آ رہا ہے اسے نیک مانے، لیکن اس سے ہٹ کر ایک مسئلہ کہ اسراف اس بات پر بھی ہم نے حکم دیکھا کہ اپنی عقل استعمال کرو، اور اگر کبھی 2 دشمنوں کے درمیان تم پھنس جاؤ تو یہ دیکھو کہ اس وقت کون سا بڑا دشمن، اس کی خاطر چھوٹے دشمن سے اگر تمہیں تعلقات بحال کرنا پڑے، وہ تو جو کچھ کہہ رہا ہے اسے کہنے دو، یہ نہیں ہے کہ تم اس کی توبہ قبول کر رہے، تم اس کی معافی مانگ رہے، موقع اور محل سے فائدہ اٹھانا، اور اس کی ایک مثال آج سنیے اور مزید جو یہ 3 تاریخی باتیں آئندہ سناؤں گا، ایک مثال تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ ہمیں یہ پیغام دے رہا کہ کبھی کبھار بدترین دشمن سے تعلقات کو اس لیے قائم کرنا پڑتا کہ اس وقت اس سے بڑا دشمن ہمارے دروازے میں کھڑا، اگر جس سے ہم تعلقات قائم کر رہے یہ بدترین دشمن، لیکن اس سے بڑا دشمن اگر آ جائے تو یہ بدترین دشمن سے دوستی نہیں ہوتی، تعلقات قائم ہوتے. تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ کون سا؟ تاریخ اسلام میں تاریخ پیغمبر کا، سیرت رسول کا، اکثر میں آپ کے سامنے یہ روایت پیش کرتا ہوں کہ سیرت رسول کا اہم ترین واقعہ، ہم اور آپ سے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جب معصوم فیصلہ کر چکے، حضرت عمر کے زمانے میں جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ آخر
دنیا کے ہر مذہب اور ہر قوم کے پاس اپنا استعمال ہے، ہندوؤں کے پاس، پارسیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، تو مسلمان کیوں محتاج رہے دوسروں کے؟ ہمارا بھی ایک سال ہونا چاہیے. بات بڑے کی سمجھ میں آ گئی. اب سال جو ہے وہ کسی خاص واقعے سے شروع ہوتا. اب ایک نیا مسئلہ پڑا ہوا کہ پیغمبر کی زندگی، کیونکہ حضرت عمر کا زمانہ پیغمبر کے صرف دو سال بعد کا زمانہ، تاریخ اسلام کے باقی واقعات، کربلا کا واقعہ ہے، دوسرے واقعات اب تک پیش نہیں آئے تھے، کہ ہم کس اہم ترین واقعے سے اپنا سال شروع کریں. مشرکوں نے سال شروع کیا تھا جب ابراہیم نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، ان کے نزدیک وہ اہم ترین سال تھا، کہ ہمارے 360 خداؤں کا گھر بچ گئے. آتش پرستوں نے اپنا سال شروع کیا، کہ ان کے خیال کے مطابق جو ان کا پیغمبر ہے جب وہ پیدا ہوا. عیسائیوں نے اپنا سال اپنے پیغمبر سے شروع کیا. ہم اپنا سال کہاں سے شروع کریں؟ اب یہ ڈسکشن شروع ہو. مختلف قسم کی تجاویز آئیں اور زیادہ تر دو یا تین باتیں. کسی نے کہا اس سال ہمارا رسول پیدا ہوا، وہی اہم ترین دن. کسی نے کہا نہیں، جب رسول پیدا ہوا تو اس وقت کس کو پتا چلا کہ کیا ہوا؟ اہم ترین دن ہے جب رسول نے اعلان رسالت کیا، اس دن سے ہم شروع ہوئے. اس سے پہلے تو ہم کچھ نہیں تھے، رسول تھا ہم نہیں تھے. کسی نے کہا کہ نہیں، اصل دن تو وہ ہے کہ جس دن مکہ فتح ہوا، اس سے پہلے تو ہم بکھرے ہوئے تھے، اس دن ہماری طاقت بڑی ہوئی. کسی نے کہا نہیں، جس دن آخری وحی آئی. کسی نے کہا جس دن رسول کا انتقال ہوا. یہ سارے مسئلے تو آئے. جب آخر میں مولا سے رابطہ قائم کیا گیا تو میرے مولا نے جو واقعہ بتایا وہ ان سب سے ہٹ کر، نہ ولادت رسول ہے نہ وفات رسول، نہ پہلی وحی ہے نہ آخری وحی، نہ فتح مکہ ہے نہ فتح خیبر. یہ جو تین چار پانچ مشورے تھے، مولا نے کہا کہ ہجرت رسول یہ ہے اہم ترین واقعہ، کہ ہجرت کے بعد مسلمان مدینے پہنچے اور پہلی مرتبہ ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی. چاہے وہ کمزور تھی لیکن اسلامی حکومت جب قائم ہوئی وہ ہجرت، چنانچہ وہاں سے اسلامی سال شروع ہو گیا. اس میں خود ایک پہلو کہ سیرت رسول نے بھی اگر آپ دیکھیں تو اہم ترین واقعہ قرار دیا گیا اسلامی حکومت کا قیام. اسلامی حکومت اتنی اہم ترین چیز کہ مولا نے بھی جو تجویز دی اس کا تعلق اسلامی حکومت سے، وحی سے نہیں، پیغمبر کی ولادت سے نہیں، پیغمبر کے انتقال سے نہیں. اب یہ ہجرت جو اہم ترین واقعہ، اس کا ایک پیغام سنی. ہجرت کرتے یہ اسلام کا اہم ترین واقعہ، پیغمبر نے سب سے پہلے کیا عمل کیا؟ آپ تاریخ میں پڑھیں کہ مسجد بھی پیغمبر نے 6 مہینے کے بعد بنائی. سب سے پہلا کام پیغمبر نے ہجرت کے بعد کیا کیا؟ مسلمانوں کا ایک دوسرے کا بھائی بھی پیغمبر نے 40 دن کے بعد بنایا. سب سے پہلا کام کیا ہوا ہے ہجرت کے بعد؟ وہ یہ کہ پیغمبر مدینے پہنچتے پہلا کام یہ کیا ہے کہ مدینے میں جو یہودی قبائل ان سے ایک معاہدہ کیا جس کا نام میثاق مدینہ. ان یہودیوں سے ایک معاہدہ ہوا. کون یہودی؟ اچھا آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل، ابو لہب، کفار مکہ اور عرب کے مشرکین، ان کی اور پیغمبر کی لڑائی شروع ہوئی تھی جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا. اس سے پہلے یہی لوگ پیغمبر کا احترام کرتے. یہودی اس سے الگ، یہودیوں کی دشمنی پیغمبر سے بہت پرانی چلی آ رہی. یہاں تک کہ اگر آپ سیرت رسول سن رہے ہیں یا کتابوں میں آپ نے پڑھی تو آپ کو یاد ہوگا یہودی پیغمبر کے اتنے دشمن تھے کہ پیغمبر کے پر دادا جناب ہاشم پہ حملہ کیا. نہ یہ رہیں گے نہ رسول پیدا ہوں. اور ان کا ایک حملہ کامیاب بھی ہوا، جناب ہاشم اسی میں شہید ہوئے. پیغمبر کے دادا عبد المطلب کے تو اتنا پیچھے پڑے کہ جناب عبد المطلب اپنے آپ کو پردہ غیبت میں لے جانا پڑا. ان کا نام تک چھپا لیا خدا نے کہ پتہ ہی نہ چلے دنیا کو یہ کون. پیغمبر کے والد جناب عبداللہ، ان پر کتنے حملے یہودیوں نے کیے کہ نہ یہ رہے گا نہ اس کا بیٹا پیدا ہو. اور کہا جاتا ہے کہ اسی میں سے آخری حملے میں عبداللہ شہید ہو گئے مدینے کے اندر. پیغمبر کی والدہ جناب آمینہ، کتنے حملے ہوئے، خصوصاً وہ جو پیغمبر کی ولادت سے چند ہفتے پہلے وہ عورت جو آئی تھی جس کا کہنا تھا کہ میں مشیاتا ہوں، یعنی عورتوں کا بناؤ سنگھار کرتی ہوں، اور جناب آمینہ کے بالوں میں تنگی کر رہے اور اس دوران جناب آمینہ سے حملہ کیا. سیرت رسول کی تمام کتابوں میں یہ واقعہ موجود. اب یہودیوں نہ ہاشم سے کوئی اختلاف، نہ عبد المطلب سے کوئی اختلاف، نہ عبداللہ سے کوئی اختلاف، نہ گھر میں بیٹھنے والی آمینہ سے کوئی اختلاف، پھر بھی جناب آمینہ پہ حملہ ہوا اور ان کی تنقید کرتے ہوئے اس عورت نے حملہ کیا. فقط پیغمبر کی دشمنی، اتنی شدید دشمنی. اور وہ ایک الگ مسئلہ کہ ان کے پاس جناب جہیہ کا وہ کرتا تھا جس میں سے ہر اس وقت خون جاری ہوتا جب پیغمبر کے بزرگوں میں سے بھی پیدا ہوتا اور یہودیوں کو معلوم ہو جاتا کہ ہمارا حملہ ناکام ہوا تو بعد والا پیدا ہو گیا, اس پہ حملہ کیا ناکام ہوا بعد والا پیدا ہو گیا. یہ ساری چیزیں تاریخ اسلام. پھر پیغمبر پیدا ہوئے, پیغمبر پہ کتنے حملے ہوئے. کہ اصل جو وجہ ہمارے ہاں بتائی جاتی کہ آخر پیغمبر کے گھر والوں بچپنے میں پیغمبر کو مکے سے باہر حلیمہ صابیہ کیا کیوں بھجوایا. وہ ہم تو ان چیزوں کو نہیں مانتے جو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ اپنے بچوں کی زبان خراب ہو جانے کے ڈر سے ان کو گاؤں بھجواتے. پیغمبر کی زبان میں خرابی کا احتمال ہے انسان کا. ہمارے یہاں یہی تو روایت کہ کیونکہ بچے میں یہودی حملہ کر رہے ہیں پیغمبر کو ایک گاؤں میں بھجوا دیا گیا, وہ بھی تائز کے قریب کہ وہاں تو کوئی جاتا ہی نہیں. پیغمبر پر بھی بچپنے سے حملہ. اور پھر وہ مشہور روایت کہ چوری کی موزی لا کے پیغمبر کو کھلانے کی کوشش کی گئی تاکہ پیغمبر پہچان میں آئے اور ان کو شہید کیا جائے. اس کے بعد جب ابو طالب لے کے چلے شام کے راستے میں کتنی جگہ یہودیوں نے حملہ کرنا چاہا, کتنے واقعات کہ یہودی وہ جن کی اصل دشمنی پیغمبر کی ذات سے اور پردادا سے چلی آ رہی وہ پیغمبر کے پیچھے پڑے ہوئے. اور اس کے مقابلے میں ابو جہل, ابو لہب, ولید, عتبہ, کفار مکہ, ان کا مسئلہ خالی یہ نبوت کا مسئلہ. صرف اس پر ان کو اختلاف ہے اور وہ بھی پیغمبر کے 40 سال کی عمر کے بعد اختلاف پیدا ہوا. دو دشمن, یہودی زیادہ خطرناک دشمن, زیادہ خطرناک, نسلوں سے پیچھے پڑے ہوئے, لیکن بس اتنا کہ وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے میدان میں پیغمبر کے مقابلے میں کبھی نہیں آئے. اب تو کار مکہ لشکر جمع کر کے میدان میں آ رہے ہیں. وہ آپ دیکھیے کہ یہودی بڑا دشمن, لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ پیغمبر کا آمنے سامنے مقابلہ کرے. جو کار مکہ چھوٹے دشمن, لیکن وہ اتنے جوش میں کہ لشکر لے کے آ رہے ہیں. اب تو دشمنوں کے بیچ میں اللہ کا رسول, ایک طرف کفار مکہ بھی دشمن, ایک طرف یہودی بھی دشمن. اور پیغمبر جہاں گئے اب یہودیوں کے پڑوس میں گئے. پیغمبر مدینے میں پہنچے, مکے میں جب تک پیغمبر تھے یہودیوں سے کوئی معاہدہ نہیں کیا, مدینے میں گئے تو یہودی پڑوس میں آ گئے. پڑوس کی مملکت سے بڑا فرق پڑ جاتا واقعات کے نتائج. پیغمبر نے پہلا کام یہ کیا کہ یہودیوں سے ایگریمنٹ کیا. اللہ کے رسول, یہ یہود جو آپ کے پر راجا سے آپ تک مسلسل حملے کرتے آ رہے ہیں, آپ کے دشمن, ان کی دشمنی زیادہ شدید, ان سے آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں. اور عجیب بات, ایگریمنٹ کا دوسرا یا تیسرا جملہ یہ کہ آج کے بعد اگر مسلمانوں پہ حملہ ہو تو یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں, یہ تو سمجھ میں آتا. اور اگر کوئی یہودیوں پہ حملہ کرے تو پیغمبر اسلام اپنا لشکر لے کے ان کی حفاظت کرنے جائیں. پیغمبر جن کی حفاظت کا معاہدہ کر رہے ہیں وہ چیزیں سب سے بدترین دشمن, جو سب سے بڑے دشمن, جن کی دشمنی صدیوں سے چلی آ رہی, اللہ کا رسول ان سے ایگریمنٹ کر رہا, ایک اصول بتا رہا. وقت بہت گزر گیا, بات کو ختم کرنا ہے, نتیجہ آپ خود نکال لیں. پیغمبر نے ایک اصول بتا کہ اگر تمہارے سامنے دو بڑے دشمن آ جائیں, دو دشمن آ جائیں, ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اگر تم ایسی مصالحت بھی کر لو, چاہے ہمارے دشمن تم پر کوئی حملہ کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں گے, تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. بھائی سنت رسول کا تقاضا یہی ہے کہ ایک وقت میں دو محاذوں پہ نہیں رہنا. اور پھر خصوصیت کے ساتھ اگر ایک دشمن تمہارے پڑوس میں, ایک دشمن باہر سے لشکر لے کے آ رہا, آپ کسی اور علاقے سے رہا, تمہارے میدانوں میں لڑنے آ رہا, اس دشمن کا مقابلہ پہلے کرنا ضروری. اس کے لیے چاہے تم اپنے صدیوں پرانے, نسلوں پرانے, بزرگوں کے دشمن سے بھی مصالحت کرتے ہو, وقتی مصالحت.